ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین قرب میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. سبحان اللہ عز و جل، قیامت کے دن قرب مصطفیٰ ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے یاد کریں، آپ کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدنشن کے ناظرین، اسلام کی تعلیمات میں ہر شخص کے، ہر انسان کے دل کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے. دل انسانی اعضاء میں سے وہ عضو ہے کہ جو تمام جسم کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دل ہی ہے کہ جو تمام توانائی کو حاصل کر کے اسے تمام جسم کے اندر پہنچاتا ہے. انسان کے اس دل کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں، قاف لام با قلب. قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب کا معنی بھی جو ہے وہ پھرنا ہے. اور اس لیے دل کے اندر بھی ہمارے خیالات، دل کے اندر ہمارے تصورات اور کئی چیزیں ایسی ہیں، کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں. ہم بولتے ہیں ایک دل یہ کہہ رہا ہے، دوسرا دل یہ کہہ رہا ہے. دل تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر خواہشات، اس کے اندر آدمی کی طلب، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو جہاں انسانی زندگی کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے دل کے اندر کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں اعتقاد کے اعتبار سے دل کا بہت ایمان اور اسلام اور اعتقاد اور تصدیقات کے ان معاملات میں دل ہی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. جی ہاں، منافقین اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق کیا گیا وہ یہی کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، زبان سے اور اپنے وجود کے اعتبار سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں بھی آ رہا ہے، وہ دیگر اسلام والے معاملات بھی کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا دل تصدیق والا نہیں ہے، اس نے دل کے ساتھ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا، دل کے ساتھ وہ ایمان نہیں لایا ہوا، اس لیے اسے منافق کہا جاتا ہے اور اسے دو چہرے والا انسان کہا جاتا ہے. اور مسلمان وہ جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ان چیزوں میں شامل ہوتی ہے. تو دل کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت سی ایسی آیات مبارکہ ہیں جنہیں خاص دل کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ دعا بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والے اللہ کی رحمت سے یہ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر بعد اس کے کہ ہمیں تو ہدایت کر چکا ہے، تیری طرف سے رحمت ہمیں پہنچ چکی ہے، اب ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ. اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دنوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ یہ دعائیں مانگ کے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت، اسلام بہت بڑی نعمت، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہنا، اسی پر استقامت اختیار کر لینا، یہی ایمان والوں کا شیوا اور ایمان والوں کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب یہ دل، یہ کہتے ہیں نا، جسے بدلتا رہتا ہے، جھولتا رہتا ہے، ادھر ادھر رہتا ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سب کچھ ٹھیک، اور اگر اس کے اندر ہی ٹیڑھا پن ہوا، اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی، تو پھر پورا جسم ہی خراب۔ اور فرمایا وہ دل ہے، اور دل ہر کوئی جانتا ہے، جب دل بند ہوتا ہے، دل کے اگر کچھ والی بند ہو جائیں تو آدمی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی اگلی زندگی کے مراحل کیا ہوں گے۔ بہرحال زندگی موت اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ جب موت کا سلسلہ نہیں ہونا ہے تو پھر بڑے بڑے حادثات بھی ہو جائیں، بڑے بڑے امراض بھی ہو جائیں، بڑے بڑے وبا بھی پھیل جائیں، جب موت ابھی نہیں لکھی ہوئی مقدر، تو پھر اس آدمی کو ضرور زندگی ملے گی۔ لیکن جب موت ہے تو پھر بڑے بڑے ہاسپٹل ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، پھر بہت اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہوں۔ مدثر کے ناظرین، علاج خریدا جا سکتا ہے، علاج رقم خرچ کر کے کروایا جا سکتا ہے، لیکن شفا مل جانا یہ تو من جانب اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو ہی اس معاملے میں، اس دوائی میں، اس علاج میں شفا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو فرمایا گیا کہ ایک انسانی جسم کے اندر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اسے دل فرمایا گیا۔ تو جہاں بدن انسانی کے لیے دل کی حیثیت مرکزیت والی ہے، بہت اہم ہے، وہاں اسلامی طور پر بھی تمام معاملات کو دیکھیں تو ان کا تعلق دل کی طرف ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر تقوی کی تعلیم دی تو آپ اشارہ کر کے تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہاہنا، دل کے اندر، یعنی تقوی اصل وہ دل کا ہی تقوی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال کا جو دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ نیت کا تعلق ہی دل سے ہے، کیونکہ نیت کیا ہے؟ ارادۃ القلب، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ بظاہر انسان وہ بہت سے اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل جو نیت ہے جس پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اس کا تعلق وہ ہمارے دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایسی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ جنہیں قلب محمود اور سچی زبان عطا کی گئی ہو، سچی زبان کے مالک ہوں اور قلب محمود انہیں عطا کر دیا گیا ہو۔ محمود کہتے ہیں تعریف کیا ہوا، اچھا، یعنی جسے اچھا دل اور سچی ستھری زبان عطا کر دی گئی۔ فرمایا گیا کہ وہ بہترین انسانوں میں سے وہ بہترین لوگ ہیں۔ منشان کے ناظرین، بہتری آج ہر آدمی دنیا کی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے۔ مسلمان کے آگے دو مقصد ہیں، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، ہم آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ دل کے اندر ہر چیز، جو خیالات، جو خواہشات، جو تمنائیں آئیں اور ان کو آدمی پورا کرتا جائے، شاید اس وجہ سے کہ میں دل کا سکون پا جاؤں، دل کا اطمینان مجھے مل جائے. لیکن یاد رکھیں، جو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کے احکامات سے غافل کرنے والی ہے، وہ اس دل کو کبھی بھی اطمینان نہیں پہنچا سکتی. وہ مادی تمام چیزیں جمع کر لیتا ہے، وہ بڑے بڑے سفر کر لیتا ہے، وہ بڑے بڑے ملکوں میں پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے پتہ نہیں دنیا کی کون سی بازیاں لگا لیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کی یاد یعنی ایک تو یہ ذکر الہی بجا لانا، لیکن اللہ کی یاد جس میں مسلمان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ کاروبار میں ہو، تجارتی معاملات میں ہو، وہ گھر کے معاملات میں ہو، یا مسجد کے دروازے پر ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ اللہ کی یاد میں ہو، تو یہ دل کا اطمینان ہے. وہ کاروبار کر رہا ہے تو بھی رب تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوا کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اسلامی احکامات کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنی تجارتی معاملات کو بھی آگے چلاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا قلب محمود جنہیں مل گیا انہیں سب کچھ گویا کہ مل گیا. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قلب محمود یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ دل ہے، اس سے مراد وہ دل ہے جو سرکشی، حسد اور دیگر تمام گناہوں سے پاک ہو، دل ایسا صاف ستھرا ہو جائے. مطلب چند کے ناظرین، یہ دل ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تمام، لالچ، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں بغض، کینا، دشمنی، عداوتیں، حب جا، حب مال، خود پسندی، یہ سارے معاملات، تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ دل میں. یہ دل، اس کی گہرائی بہت ہے. دل دریا کہتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، تو دل کی واقعی گہرائیاں بہت ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے دل کو ستھرا کر لیتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا گناہوں سے پاک کر لے، حسد کینے سے پاک کرے، سرکشی سے پاک کر لے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے. مفتی احمد یارخانی رحمتہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی کے وجود پر ناپاکی ہو، کپڑے ناپاک ہوں، تو وہ شخص مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہتا، وہ شخص مسجد کے جانے کے قابل نہیں رہتا جس کے وجود پر ناپاکی ہو، میلا کچیلا ہو، لوگ اس سے گھن کھائیں، اور جانا بھی نہیں چاہیے ایسی حالت میں. صاف ستھرے حالت میں اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضری دینی چاہیے. تو فرمایا جس طرح میلا کچیلا، ناپاکی کی حالت والا مسجد میں جانے کی قابل نہیں رہتا، فرمایا ایسا جس کا دل ناپاک ہو چکا ہے، یعنی جس کا دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، وہ قرب الہی پانے کا بھی قابل نہیں رہتا ہے. وہ انسان اللہ کا قرب جو چاہتا ہے تو اسے دل کی طرف وہ نظر کرنی ہوگی، دل کو صاف کرنا ہے، دل کو ستھرا کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ جب دل آدمی کا سرکشی سے، حسد سے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ قلب محمود ہے. تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دل کس کا ہے؟ کون ہے ایسا جسے یہ دل مل جائے، سرکشی بھی نہ ہو اور اس کے اندر کینا بھی نہ ہو، وہ گناہوں سے پاک بھی ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت کرے. دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت. عرض کی گئی، ایسا کون ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ارشاد فرمایا، وہ مومن جو حسن اخلاق کا مالک ہو. وہ مومن جو حسن اخلاق، حسن اخلاق وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی بنا پر آدمی کا دل بھی اللہ رب العالمین ستھرا فرما دیتا ہے. زبان کے سچے، زبان کے ستھرے، کردار کے اعلیٰ. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جو مرتبہ صدیقیت پر پہنچنے والے اور تمام صدیقین کے امام ہیں، انبیاء کے بعد ان بشروں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ مرتبہ صدیقیت کیسے ملتا ہے؟ صرف زبان کی سچائی یہ اپنی جگہ ہے، اچھا عمل ہے، لیکن کردار بھی سچا، عزم بھی سچا، جو عزم ہے اس کو کرنے کے اندر سچائی، یہ بہت سی جب یہ صدق جمع ہوتا ہے پھر اللہ انہیں مرتبہ صدیقیت عطا فرماتا ہے. اللہ کریم رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی صاف ستھرا فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ دلوں کے اندر جب انسان کوئی گناہ نہ فرمانے والا کام کرتا ہے تو دبا لگتا ہے، سیاہی لگتی ہے، پھر کرتا ہے پھر وہ سیاہی پھیلتی ہے، پھر پھیلتی ہے، یہاں تک کہ دل کالا ہو جاتا ہے. اور مدشر کے ناظرین جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر وہ نیکی کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس پر اثر نہیں ہوتا نیکی کی باتوں کا، اور اس کے یہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ نقصان ہی نقصان ہے. جب دل ہی سیاہ ہے تو وہ کسی نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. کوئی کر بھی لے جبرن تو اس کا دل چونکہ ساتھ نہیں ہوتا اس لیے اس میں کامیابی بھی نہیں ملتی، اور کما حق ہو اس عبادت کی روحانیت، لذت اور قبولیت اس سے آدمی محروم رہ جاتا ہے. حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا توبہ استغفار یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ دل کو روشن فرما دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش کر کے انسان توبہ استغفار کی طرف رہے اور بارگاہ الہی میں رجوع لاتا رہے، اللہ اس کے دل کو روشن فرما دے گا. دل جتنا ستھرا ہوگا، دل کا جو جتنا اچھا بن جائے گا، انشاءاللہ اس کے دینی اور دنیاوی سارے معاملات وہ اللہ بہتر فرما دے گا. منشین کے ناظرین آپ کی بہت سی کالز بھی ہوتی ہیں اور ہمارے سلسلے کا آخری ایک سیگمنٹ وہ سوال جواب بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی دلچسپی بھی ہے، آپ کے کچھ مسائل بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور کالز لیتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا کچھ موضوع بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. جی سنائیے پہلی کال. جی
یہ پوچھنا تھا، میرا نام زین بات ہے، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی کسی سے پیسے دار لے لیتا ہے 10,000 یا 20,000 25,000، وہ بولتے ہیں کہ مجھے 2-3,000 روپیہ فالتو دے دے، تو اس میں کوئی رجت نہیں ہے کہ کام بھی کر لو بعد میں ہمیں 2-3,000 روپیہ فالتو دے دو؟
قرض لے کر اس پر کچھ رقم زائد اس کا مطالبہ کرنا، یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو جتنا ہم قرض دیتے ہیں وہ اتنا ہی ہم لینے کا حق رکھتے ہیں. اس سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہم سے 20,000 روپے قرض لے لیں، 25,000 روپے قرض لے لیں، 2 مہینے 3 مہینے 1 دن 2 دن جو بھی، لیکن یہ اس سے ساتھ تقاضا رکھنا کہ جب واپسی دیں گے تو 1-2 ہزار روپے بڑھا کر دیں گے یا اتنے اماؤنٹ اس میں اضافہ کر کے واپسی دیں گے، تو یہ واضح سود ہے اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث سے پاک ہے، کل قرض جر منفیتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے، اور سود اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا ہے. قرض بذات خود فی نفسی ہی ایک بہت اعلیٰ نیکی تھی، لیکن آج مسلمانوں میں اس نیکی کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے. وجوہات ہو سکتی ہے اس کی، بلکہ عام دو ہی وجہیں ہوتی ہیں کہ ایک تو دل میں لالچ اور طمع ہے کہ میرا پیسہ جا رہا ہے تو کچھ بڑھ کر ہی واپسی آئے، اور یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرض لینے والے قرض کو دبا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرض دینے والوں کی ہمت اب نہیں بڑھتی کہ وہ کسی کو قرض دیں. اچھی نیتوں سے اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس پر اللہ صدقہ کرنے کا، مال کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو بہرحال ایسا نفع جو مشروط نفع ہوتا ہے، یعنی قرض دیا اور اس کے ساتھ یہ شرط قرار دے دیا کہ مجھے اتنی رقم واپسی اضافی چاہیے، چاہے رقم کی صورت میں کوئی نفع ہو یا کسی اور سہولت کے اعتبار سے کوئی نفع ہو، تو بہرحال یہ سود کے زمرے میں ایسے نفع آتے ہیں. لہذا قرض جب بھی دیں تو جتنا قرض دیں اتنا ہی واپسی وہ لینے کا جو حق بنتا ہے وہ ہی اس سے تقاضا کیا جائے، قطن کسی سے اضافے کے ساتھ نہ لیا جائے، اگر کبھی لے لیا ہے قرض پر کوئی اضافہ تو وہ رقم اس کو واپس کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کو واپس کر دیں، یا بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کر دیں۔ بہرحال قرض پر اس طرح نفع لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جی مزید آگے کال۔
سید ظاہر علی میرا نام ہے اور سرجانی گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی میسج جو آتے ہیں موبائل پر، اس کو ڈیلیٹ کرنا اسلامی روح سے کیسا ہے؟ چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں، اسلامی میسج کو ڈیلیٹ کرنا موبائل میں کیسا ہے؟
اسلامی میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ بہت سے لوگ یہ باتیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں گے یا کوئی قرآنی میسیج آیا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں یا اس طرح کوئی معاملہ ہے، تو یہ باتیں بالکل من گھڑت ہیں، اس کا کوئی کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی میسج اگر کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو ضرورتاً ڈیلیٹ کرتے ہیں، ظاہر میموری فل ہو جاتی ہے، ویڈیوز بھی ہیں، دیگر بھی چیزیں، تو آپ اگر کوئی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی کسی طرح کا معاذ اللہ گناہ والا کوئی معاملہ ہے۔ آپ بالکل اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ میسج اردو میں ہو یا عربی میں ہے جیسے انہوں نے پوچھا ہے، اب وہ قرآن کہیں مشتمل کوئی مضمون ہی ہو، اگر آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے موبائل سے تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کو شاید اسلام دشمن لوگ پھیلاتے ہیں، جی ہاں آپ کو بڑی حیرت ہوگی مدچند کے ناظرین یہ بات سن کر، جی ہاں اسلامی طور پر جو اسلامی تعلیمات کو آگے پھیلانے سے روکتے ہیں، بعض چیزیں ان کی طرف سے ایسی پھیلائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمان بھولے بھالے لوگ نہ کوئی اسلامی میسج آگے کنورٹ کر سکیں، نہ کس کو اسلامی پیغام پہنچائیں، اس ڈر سے کہ میں نے اس کو یہ فضیلت بتا دی تو کہیں وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ نہ کر دے اور میرے اوپر بھی کچھ نہ معاملہ ہو جائے۔ ارے نہیں میرے بھائی، ہاں میسج اتھنٹک ہونا چاہیے، میسج جو آپ آگے پہنچا رہے ہیں وہ کسی عالم دین سے، کسی مفتی اسلام سے باقاعدہ اس کی رہنمائی لی ہو، یا ایسے اتھنٹک ذرائع سے وہ آیا ہو کہ جس کے اندر ہمیں کوئی کسی طرح کا شک شبے والا معاملہ نہیں رہتا، اور یہی ہے کہ یہ علماء دین سے چیک ہو کر، تفتیش ہو کر یہ مواد ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی پیجز ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کو ویڈیو پیغامات بھی ملتے ہیں، آپ کو امیر السنت دامت برکاتہ ملالیہ کے بڑے خوبصورت مدنی پھول بھی ملتے ہیں، تحریریں بھی ملتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی احادیث طیبہ، تو یہ پورے ان مراحل سے گزر کر پھر آگے سوشل میڈیا پر اور اس طرح وائرل ہوتے ہیں۔ تو پیغام اگر درست ہو، پیغام اچھا ہے، عالم دین سے آپ نے دکھا لیا، اس کو آپ نے اس کی بالکل اوکے کروا لیا، تو اب اس کو پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ کے موبائل میں آ چکا ہے اور آپ اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں ایسے ہی مشہور کر دیا کہ قرب قیامت میں لوگ ڈیلیٹ کریں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ایک ٹیچر کا پچھلے دنوں سوال آیا کہ بھائی وہ ہم کلاس میں بورڈ پر کچھ آیتیں لکھتے ہیں، یا وائٹ بورڈ پر کچھ لکھا اور یا بلیک بورڈ پر کچھ چاک کے ساتھ لکھا اور وہ قرآن کے کوئی لفظ ہوتے ہیں، تو اب دوسری بات سمجھانی ہے تو کیا کریں، اس کو مٹا سکتے ہیں؟ اور جب مٹانے پہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ظاہر ہے بورڈ ہے، آپ بچوں کو سمجھائیں گے، تعلیم دیں گے، کچھ لکھیں گے، کچھ مٹائیں گے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، آپ مٹا بھی سکتے ہیں اور آپ جو بھی لکھتے ہیں اس کو بعد میں محو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قیامت کی کوئی ایسی نشانیاں وہ نہیں بیان کی گئی، ہاں یہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ وہ اٹھا لیا جائے گا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں یہ قطن نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لوگ جو ہے اسے مٹائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کلمات کو اور ان دلوں میں جن میں ہوگا تو وہ اس کو، یہ قیامت کی نشانی کو بیان کیا گیا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ باقی یہ نہیں کہ آپ نے کہیں آیت لکھی اور اس کو مٹا دیا جائے تو یہ کہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا اس طرح کی غلط باتیں بالکل جو ہے وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ جی مزید کال.
میرا سوال یہ ہے جو زندہ بچہ تو اس کے نمایاں جنازہ ہے جو مرزا بچے ہوتے ہیں ان کا نمایاں جنازہ ہے کہ نہیں؟
مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ اگر پیدا ہوا ہے تو بالکل اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، چاہے اس کے کان میں اذان پڑی گئی ہو یا نہ پڑی گئی ہو، اس نے کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا. البتہ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے جیسا کہ آپ کا سوال ہے، تو مردے بچے کا جنازہ نہیں ہے، اس کے کفن کے معاملات یا غسل کے معاملات وہ اس طرح نہیں ہیں بطریقے مسنون، بلکہ ہاں ویسے ہی اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کو اس کی دفن کر دیا جائے اسے، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. یہ اسی کے لیے جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. جی آگے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اسلامی بہن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تو اب جو عدت کے دن ہیں وہ اپنے مائکے گزارنا چاہتی ہیں، کوئی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ میت کے پیچھے عورت 10 قدم چلے اس کے بعد ہی مائکے جا کر وہ اپنی عدت کر سکتی ہے، ورنہ عدت نہیں کر سکتی. شرعی مسئلہ ارشاد فرما دیجیے.
عدت کے حوالے سے جو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ 10 قدم اگر عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ چلتی ہے تو اب وہ جا کر میکے عدت گزار لے، یا بات سمجھتے ہیں کہ اس پر عدت ختم ہو جاتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بہت غلط بات مشہور ہے، یا اپنی کم علمی اور جاہلیت کی وجہ سے ایسی چیزیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. عدت قطن اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو 10 قدم میت کے ساتھ چلنا ہے اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. عدت جب شروع اس کی ہوتی ہے تو وہ اسی گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں وہ شوہر کی زندگی میں رہائش پذیر ہے، شوہر کے ساتھ وہ رہتی ہے، تو عدت بھی اسی گھر میں ہے، میکے میں اس طرح نہیں ہے. اس گھر میں ٹھہری رہے اور وہاں پر عدت گزارے بلا اجازت شرعی، اب اس گھر سے اس کا نکلنا وہ جائز نہیں ہے. اور اس طرح 10 قدم یا 40 قدم چلا لینا، بعض کیا مشہور ہے کہ وہ میت کے کان میں کہہ دیا تھا کہ عدت معاف کر دینا، تو وہ میت کیا معاف عدت کرے گی؟ عدت حکم اللہ رب العالمین کا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان عدت کے احکام کو بیان کیا ہے. تو جو عورتیں امید سے نہ ہوں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور ان کو ان ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھنا ہے. 10 قدم باہر چلیں یا 40 قدم چل لیں، اولاً یہ بھی 10 قدم چلنے کے لیے ان کو شرن اجازت نہیں ہے، وہ گناہگار ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے اس گھر میں ٹھہری رہیں اور اپنی عدت اس طریقے سے وہ پوری کریں. منشین کے ناظرین، کئی ایسی چیزیں غلط طور پر مشہور ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ اسے ایسی سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایک آدمی ہے، نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے یا مولانا ہے، اس نے بتائی ہے تو دینی بات ہوگی. نہیں، آپ علماء دین سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل علم سے سوال کرو، ان سے مسئلہ دریافت کرو، اور جب مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اسے پوچھ لینا چاہیے. جی ہاں، یہ کوئی بھی معاملہ ہو، اب ظاہر عدت کا ٹائم پیریڈ عدت آ چکی ہے تو اب عدت کے حوالے سے ہمیں علماء دین سے رہنمائی لے لینی چاہیے، اسے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا شرعی احکام اس حالت میں لاگو ہوتے ہیں. بعض اوقات ٹائم پیریڈ گزر گیا، وقت گزر گیا، سب معاملات ختم، اب ہم عمل بھی اس پہ نہیں کر سکتے گویا کہ، لیکن اس کے بعد آ کر پوچھ رہے ہوتے، تو ایسا نہیں، بلکہ جو اہل حق علماء اہل سنت مفتیان اکرام، ان سے رہنمائی لی جائے اور پھر اس کے مطابق اس وقت کو یا اس معاملے کو جو ہے ڈیل کیا جائے. اور یاد رکھے، میں یہاں ان کے لیے بھی عرض کروں کہ جو طرح طرح کی غلط باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ یوں کر لیں یوں کر لیں، اسلامی باتوں کو غلط مشہور کرتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے گئے، اور ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت وعیدیں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، من افتا بغیر علم، جو بغیر کسی علم کے فتوا دیتا ہے. ہاں ہاں آپ کہیں گے یہ فتوا نہیں ہم نے دیا، تو ویسے بات بتائیے، آپ کوئی بھی حکم شریعت کسی کو بتا رہے ہیں تو یہ گویا کہ فتویٰ ہے، آپ اللہ کا حکم اس کی طرف پہنچا رہے ہیں. تو اب فرمایا گیا بغیر علم کے کسی نے یہ چیز بتائی، بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیا، تو فرمایا آسمان اور زمین کے فرشتے اس آدمی پر لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی علم کے آگے ایسی چیزوں کو پھیلاتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال علم دین سیکھتے رہیں، مدنی چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، کبریٰ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو علم دین کے نایاب مدنی پھول، نایاب موتی وہ حاصل ہوتے رہیں گے۔ اور یہ ہمارا سیگمنٹ بھی پورا ہوا، اور یہ مشاءاللہ آپ کی دلچسپی ہے، موضوع بھی کچھ ہوتا ہے لیکن سوالات ہر طرح کے آپ کی طرف سے مختلف انداز سے وہ سوالات ملتے ہیں، قرض کا بھی آ رہا ہے تو عدت کا بھی آ رہا ہے تو دیگر کسی اور معاملے کا بھی۔ تو بہرحال آپ کی دلچسپی، میں آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ کریم مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجائے نبی۔
ہمارا اسلام ہمارا